قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو ہماری تھی کہ قرآن نے اصول بیان کیے ہیں، اصول، قرآنی اصول جو انسانی زندگی کے اصول ہیں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم قرآن فہمی اور قرآن شناسی میں معرفت کی اس منزل تک پہنچیں کہ جب ہم قرآن سے زندگی کے اصول لینے لگیں، ہم سے مراد ہمارا معاشرہ، انسانی معاشرہ، خاص کر اسلامی معاشرہ، کہ البتہ جو قرآن میں اصول بیان کیے گئے ہیں وہ تمام بشریت کے لیے اور تمام انسانیت کی بہتری اور اس کے نجات کے لیے اور اس کے تکامل کے لیے اور اسے انسانی، صحیح انسانی خلقت کے مقصد پر گامزن کرنے کے لیے ہیں، اور سب کی بھلائی کے لیے ہیں. لیکن دوسرا اپنا ایک قانون بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو قرآنی اصولوں سے استفادہ کرتا ہے، اپناتا ہے، تو اللہ اسے اس کے لیے مزید راستے کھول دیتا ہے. یہ بھی سبھی کے لیے کہ جو بھی اپنائے گا، جو بھی قبول کرے گا، جو بھی قرآنی ہدایات کو قبول کرے گا، اس کے لیے اللہ مزید اور راستے کھول دے گا. قبول نہیں کرے گا تو کتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو مومن گھرانے یا مسلمان گھرانے یا اہل دین گھرانے کا فرد سمجھتا ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انبیاء کے گھرانے کا ہو، آئمہ کے گھرانے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصول ہے. اگر قرآنی اصول کو نہیں اپناتا ہے تو کتنا زیادہ بھی اپنے آپ کے لیے دعوائے اسلام یا دعوائے ایمان کرتا ہو، وہ اس کے اثر سے محروم رہے گا. لیکن اگر قرآن کے اصولوں کو اپناتا ہے، جس حد تک، اس حد تک اس کے نتائج اور اس کے اثرات انسان کو ملیں گے. ایک چیز جو باعث بنتی ہے انسان نہیں در کر پاتا یا نہیں سمجھ پاتا اور اپنی زندگی کو محروم رکھتا ہے، وہ ہے غفلت، یعنی غافل لوگ. غفلت کی بہت سارے وجوہات ہیں، یعنی اجتماعی یا فردی تبدیلیاں نہ ہونے کی. تبدیلی سے مراد وہی بہتر تبدیلی، کامیابی کی تبدیلی اگر انسان کی زندگی میں نہیں آتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے انسان کا غافل ہونا اور انسانی معاشروں کا غافل ہونا، ان چیزوں سے غافل ہونا کہ جو ان کی اپنی ضرورتیں ہیں. ایک حد تک اس کے وجوہات پہ تھوڑا سا گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. غفلت کے مقابلے میں، غفلت کا لفظ کیا ہے، غفلت کے مقابلے میں، غفلت کے معنی جو کیے گئے ہیں بعض کتابوں میں مثلا مجموع البیان جو تفسیر کی کتاب ہے اور معانی بھی بیان کرتی ہے الفاظ کے، اس نے آ کر بیان کیا الغفلت و السہو عن الشیء، کسی چیز سے بے خبر ہونا. غفلت جو ہے سہو، سہو یعنی فراموشی. فراموشی بھول جانا، کسی چیز کو جو انسان کی ضرورت ہے اسے بھول جانا، اسے فراموش کر دینا. اگر اچھی چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، مفید چیزوں کو، تو مفید چیزوں سے غفلت ہے. بری چیزوں کو بھول گیا ہے، خوب یہ بری چیزوں سے غفلت یہ اچھی چیز ہے کہ اگر انسان بری چیزیں اس کے اوپر بار بار آ کر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں. لیکن جو معنی کیا وہ عام معنی کیا، دونوں کو شامل ہے کہ السہو عن الشیء، کسی شے کو فراموش کر دینا. جب کسی چیز کو انسان فراموش کر دیتا ہے، اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. غافل جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی فکر نہیں رہ جاتی انسان کو. مثلا بہت عزیز چیز ہے کوئی، بہت ہی مفید ہے ہماری زندگی میں، لیکن انسان غفلت کا شکار ہو گیا. جیسے انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، سوتے وقت اپنی کوئی بھی قیمتی ترین چیز بھی انسان کو یاد نہیں رہتی، سو رہا ہے. اس سونے کی حالت میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کو انسان کے لیے معاف کر رکھا ہے، یعنی انسان کے اوپر سے جو روایات کی تعبیر رفع قلم، قلم اٹھا لیا ہوا ہے. ایک حالت ہے سونے کی، یا جیسے بے ہوشی کی حالت ہے، جب انسان بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوش انسان سے آپ کہیں کہ تیرے اوپر روزہ واجب ہے، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو جواب کیا دے گا؟ بے ہوش ہے، بے ہوش انسان. تو بے ہوش انسان بے ہوش ہوا اور نماز کا وقت آیا اور نماز کا وقت چلا گیا، وہ کہے گا آپ یہ نماز کا وقت آ کے چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، اس کے اوپر جرم نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حالت بے ہوشی میں ہے. کوئی اور بھی کوئی سوشل ذمہ داری تھی، کوئی معاشرے کی ذمہ داری تھی، کوئی گھر کی ذمہ داری تھی، اور اس نے انجام نہیں دیا کیونکہ حالت بے ہوشی میں تھا، کوئی اس کے اوپر جا کے الزام نہیں رکھتا. دین کی طرف سے بھی اس کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ ہے کہ جو مثلا بے ہوشی کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی ضرورتوں سے بے خبر ہیں، یا نیند کی حالت ہے. نیند خود ایک طرح کی غفلت ہے، ضروری ہے یہ غفلت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان کو، انسان کی قوتوں کو ریسٹ دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے نیند ایک بڑی نعمت کے طور پر اللہ نے ذکر کی ہے. امین آیات ہی کہہ کر کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ تم جو ہے رات میں سوتے ہو، ونامکم فی اللیل، رات میں تمہارا سونا، کہ رات کا سونا بہرحال یہ زیادہ اہم سونا ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے، تاکہ انسان وہ ساری خستگی، ذہنی خستگی اور جسمانی خستگی یہ دور ہو جاتی ہے، اور انسان ایک نئے تازگی کے ساتھ اور نئی طاقت کے ساتھ وہ اٹھتا ہے. خوب، جس وقت انسان اس حالت میں ہے، نیند کی حالت میں، اسے اگر کوئی نہیں کہتا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہاں یہ ضرور پوچھ سکتے کہ تم سوئی کیوں رہے تھے ایسے وقت میں، اصل سونے کا وقت نہیں تھا، تم سو کیوں رہی تھے، اصل سوئے کیوں، تم نے وہ فضا کیوں فراہم کی کہ نیند آ جائے، بستر پہ کیوں گئے جب سونے کا وقت نہیں تھا. مثلا ایک ذمہ داری دی گئی پروگرام کی، اور کوئی آ کر کہے کہ ہم تو سو گئے تھے، تو سوال یہ کیا جائے گا، آپ سوئے کیوں، یہ سونے کا وقت ہے. جہاں سونے کا وقت ہو تو آدمی کا بہانہ ٹھیک ہے، لیکن جب سونے کا وقت نہیں ہے تو کہے تم سوئے کیوں، یا ایسے حالات اپنے اوپر کیوں پیدا کیے. امتحان میں اسٹوڈنٹ رزلٹ اس کا خراب آ گیا، کہا کیوں رزلٹ خراب آیا، کہا کہ نیند آ گئی تھی، سو گئے تھے. کہا کیوں سو گئے تھے، کہا کھانا زیادہ کھا لیا تھا. سوال ہو کھانا کیوں زیادہ کھایا تھا، کیوں نہیں خیال رکھا کہ کم کھائیں تاکہ نیند نہ آئے، نیند نہ آئے تاکہ پڑھ سکے تاکہ رزلٹ اچھا آ سکے. لیکن اگر انسان سو گیا تو سونے کے وقت میں اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ سو رہا ہے کام نہیں کر سکتا. یہ پوچھا جا سکتا سوئے کیوں، لیکن یہ نہیں پوچھا جا سکتا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہے یا نہیں. یہ ہے کیونکہ اس وقت میں انسان غافل ہوتا ہے، لہذا غافل لوگ اگر غفلت سے ان کی نقصان پہنچ رہا ہے تو ان کو بیدار کیا جاتا ہے. اس حد تک سونا جائز اور صحیح ہے، شرعی لحاظ سے نہیں بیان کر رہے ہیں، یوں انسان کی زندگی کے لحاظ سے صحیح ہے کہ جو اس کے لیے مفید ہو، یعنی ایک حد تک سونا انسان کی زندگی کے لیے مفید ہے تاکہ وہ جسم دوبارہ چارج ہو جائے، تاکہ صلاحیتیں دوبارہ پلٹ کر وہ آ جائے، خستگی اور تھکان انسان کی دور ہو جائے، یہ لازم تھا. لیکن یہی اتنا زیادہ سوئے کہ سونے کی وجہ سے سست ہو جائے، سونے کی وجہ سے اس کے اندر کاہلی پیدا ہو جائے، تو اب یہ سوال ہو کیوں یہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں بیدار کرتے ہیں، گھر کے لوگ بیدار کرتے ہیں کہ بیٹا سو رہا ہے اس کو بیدار کریں، گھر کے لوگ سو رہے ہیں اس کو بیدار کریں. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو بیدار کرنے کے لیے، تو قومیں آ کر سو جاتی ہیں. قوموں کا سونا اس طرح سے نہیں ہے کہ جا کر بستر پہ سو رہی ہے. قوموں کا سونا یہ ہے کہ جس طرح انسان سویا ہوا ہے تو سوتے وقت اپنے فائدے کی کوئی چیز وہ نہیں انجام دے سکتا اور جذب نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جب قومیں سو جاتی ہیں تو سوئی ہوئی قوموں کا کی حالت پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسے بھولی ہوئی ہے، غیر ضروری چیزوں میں لگی ہے. چونکہ یہ سونا جو ہے وہ بستر پہ سونے کی طریقے سے نہیں ہے، غافل ہونا ہے. غافل قوم یہ ہے کہ جو اس کے لیے مفید چیزیں ہیں، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اسے چاہیے ہیں اس کی طرف سے بے توجہی ہے، اور جو چیزیں نہیں چاہیے اس میں پوری جان لگائے ہوئے ہے، پورا وقت خرچ کر رہی ہے، پوری سوچ پوری فکر. کل جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ کچھ چیزیں جو انسان کی زندگی کی بنیادی ترین ضرورتیں ہیں، مثلا روحانیت، معنویت، باطنی پاکیزگی، یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ترین ضرورتوں میں سے، اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان کی عام زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. حتیٰ ایک انسان دیندار نہیں بھی ہے، کیونکہ روحانیت فقط دینداروں کے لیے نہیں ہے. ایک تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ روحانیت کی جب بات کی جائے، اسپریچولیٹی اور معنویت کی بات کی جائے، تو یہ فقط دین کی بات ہے. نہ، لازم نہیں ہے. چونکہ بہرحال اگر انسان ہے تو یہ جانتا ہے کہ میرے وجود میں جسم کے سوا کچھ اور ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، چاہے خدا کا ماننے والا ہو چاہے خدا کا ماننے والا نہ ہو، اپنی زندگی کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں میرا جسم نہیں ہے، میں سب کچھ یہی جسم نہیں ہوں. یہی جو کہتا ہے انسان کہ میرا ہاتھ، میرا سر، میرا پیر، میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ، میری آنکھیں، میرا کان، میری قوت، میری سماعت، میری بصارت، میرا شامہ، یہ سب میرا 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 جو کر رہا ہے، یعنی کہ تو کچھ اور ہے، یہ سب تیرا ہے. واضح ہے نا، پہلے بھی عرض کیا ہے یہ. یعنی جتنے بھی اعضائے جسم ہیں انسان کے، وہ کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. کہتا ہے میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے، میرے پیر تھکے ہوئے ہیں، میرا دل مریض ہے، میرے سر پہ گلودگی تاری ہے، مثلا یہ سارے، میرا چہرہ، یہ جو میرا میرا اتنا انسان کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف دیندار کے لیے. تو ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب جہاں مالکیت کی بحث کی تھی وہاں بھی یہ بحث کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے 3 سال پہلے سورہ حمد کی تفسیر میں جہاں مالکیت کی بحث کی تھی، مالک یوم الدین، مالک اصل میں پروردگار ہے، وہاں پہ یہ تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ انسان جو کہتا ہے میرا میرا میرا، یہ خود اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے میرا. پہلے کہتا ہے میرا گھر، میرا لباس، میرے بیٹے، میری اولاد، جو اپنے سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. پھر خوب یہ ایک ایسی مالکیت ہے کہ جو بنائی ہوئی مالکیت ہے، عرضی مالکیت ہے. ایک مالکیت اور ہے جو کہا تھا جو انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے، وہ کہتا ہے میری آنکھ، میرا پیر، میرا ہاتھ، میرا سر، میرا دماغ، میرے ہاتھ، میرا یہ ساری چیزیں، یہ بھی میری مالکیت ہے. پھر وہاں پہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اصل مالک انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان کے اختیار میں دیا گیا کہ تو اپنے آپ کو مالک سمجھے تھوڑی دیر کے لیے، جس کے لیے جس طرح کچھ دن اپنے زمین کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اسی طرح تو اپنے جسم کا مالک تجھے بنایا گیا ہے تاکہ دیکھے کہ یہ مالکیت دینے کے بعد تو اس ملکیت سے کرتا کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو یہ بحث، یہ تھوڑی دیر کے لیے تجھے موقع دیا گیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلا مانیٹر بنا دیا جاتا ہے اسکول میں کہ دیکھیں یہ اس کی صلاحیت کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سارے بچوں پر ایک کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، یا مثلا مسجد میں کسی کو ٹرسٹی بنا دیا گیا تاکہ دیکھے کہ اپنی اس صلاحیت سے کرتا کیا ہے، وہ آ کر سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے. بینک میں کسی کو کیشیئر بنا دیا کہ وہ کہے کہ یہ سارا میرا مال اٹھاؤ, پوری بوری لے کے چلو گھر میں, تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دے, تو کہاں لے کے گیا بوری؟ یہ تجھے دیا گیا تھا چند گھنٹے کے لیے, چار گھنٹے کے لیے, تو جسے اس کا مالک بنایا گیا تھا تاکہ اس کو صحیح جگہ پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے, صحیح لوگوں کو دے. لیکن اگر تو یہ بوری لے کے گھر چلا گیا, پورا روپے کا تھیلا لے کر اگر گھر چلا گیا تو پکڑ کے جیل میں ڈالے. ایسے بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں جن کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے, اللہ تو ڈالے ہو ڈال دے گا. جن کو ایک ذمہ داری دی جاتی کہ یہ تم کام کرو, اور وہ آ کر اس سے سوء استفادہ, اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ پولیس آ کر جیل میں ڈالے. اللہ کی جیل جو بہت ہی, بعض لوگوں کے لیے قرآن کہتے ہیں کہ ہم مہلت دیتے ہیں, چھوڑ دو. فمحل الکافرین عاملہم رویدا, مہلت دیتے ہیں کہ انکار کرنے والوں کو ان کو چھوڑ دو, جانے دو جانے دو. بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ آخر اللہ کیوں کچھ نہیں کر رہا, اللہ دیکھ, اللہ بہت ہی حلیم ہے, اللہ بہت ہی صابر ہے, اللہ بہت جلدی ہماری طرح سے ریئیکشن کرنے والا نہیں ہے کہ یہ غلطی کی فوراً جو ہے پکڑ کر وہیں پہ اس کو سزا دی جائے, نہ موقع دیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے قرآن کا تو بہت زیادہ ہم موقع دیتے ہیں, یہاں تک کہ پھر بغتتن کلمہ جو قرآن میں استعمال, بغتتن یعنی پھر ایک مرتبہ اس کے اوپر آ کر اس کو پکڑتے ہیں. مثلا فرعون کو کتنا موقع دیا, موقع 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 دیا جا رہا ہے, بیچ بیچ میں متوجہ بھی کرایا گیا کہ فرعون تو سمجھ لے, لیکن پھر بھی تھوڑا متوجہ کرایا جاتا تھا, پھر متوجہ ہو جاتا تھا فرعون, پھر جیسے نعمتیں ملتی تھیں پھر بہک جاتا تھا. وہ قرآن میں ذکر ہے نا اس کے اوپر جو عذاب آتا تھا, کبھی سب کے سب خون بن جاتا تھا, دریا کنواں جہاں بھی پانی تھا سب خون بن جاتا تھا. اب یہ فرعون چیختا تھا, فریاد بلند کرتا تھا, اے موسیٰ موسیٰ آؤ, موسیٰ بچاؤ, موسیٰ سنبھالو. خون بننے کے بعد تو اب کوئی انا ربکم الاعلیٰ جو دعویٰ کر رہا تھا میں تمہارا رب ہوں, اب ایک گلاس پانی خود نہیں پی سکتا, دوسروں کو کیا پلائے گا, سب خون بن گیا پورا. یہ قرآن کے واقعات ہیں, یہ کوئی قصے کہانی والی بات نہیں ہے, قرآن نے اس کو ذکر کیا. کبھی سب میڈک ہی میڈک, ہر طرف میڈک نظر آتے تھے, اب پریشان ہو جاتے, پریشان ہوتے کہتا اے موسیٰ آ کر بچاؤ, اپنے اللہ سے کہو دعا کرے, اللہ اپنے اللہ سے کہو مجھے نجات دے. پانچ چھ قسم کا عذاب جو ہے فرعون کے لیے ذکر کیا گیا ہے. خوب اللہ پہلی فرصت میں کیوں فرعون کو آ کر کیا کام, کیا مشکل کام تھا اگر فرعون کا گلا گھونٹ دیتا, سانسیں اس کی روک دیتا, کوئی مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ آخر ملک الموت کتنے لوگوں کی سانسیں جا کر روک دیتے ہیں, فرعون کی روک دیتا نہیں. فرعون کو موقع ہی موقع دیا جا رہا, کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی منزل میں آنے کے بعد, یعنی انکار کی منزل میں آنے کے بعد جب شدید بڑھ جاتی ہے حالت, تو اللہ زیادہ موقع دیتا ہے تاکہ پھر ایک بار بغتتن ایک مرتبہ ان کو پکڑا جائے. لہذا کچھ لوگ بہتر یہ کہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ باہر نکال لیں یا اپنے آپ کو سزا دے لیں. بعض لوگ ہوتے تھے آئمہ کے زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں کہتے تھے میں نے یہ جرم کیا ہے مجھے سزا دیں, کیونکہ اگر سزا نہیں دیں گے تو ہماری مشکل بڑھ جائے. خود ہی تقاضا کرتے تھے, اچھی بات تھی کہ میرے جرم کی مجھے سزا دیجئے کیونکہ میں نے جرم کیا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو کیا ہے پکڑنا, یعنی معاشرہ کیوں نہیں پکڑتا؟ تعجب اس بات کی ہے, ٹھیک ہے پولیس پکڑے یا نہ پکڑے, معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ قوم کیوں اتنی غفلت میں پڑی ہوئی ہے؟ اس قدر غافل لوگ, اس قدر غافل انسان, یعنی غفلت کی باقاعدہ ٹریننگ کرائی گئی ہمارے درمیان میں آ کر, طرح طرح کے مسائل چھیڑ کر, ابھی عالمی پیمانے پر بڑے سے بڑے مسائل چھیڑ کر باقاعدہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ایک بڑا مسئلہ چھیڑا گیا, دیکھا خاموش ہے, اور بھی بڑا مسئلہ چھیڑا گیا, دیکھا اس پہ بھی خاموش ہے, اور بھی بڑا مسئلہ چھیڑا گیا اس پہ خاموش ہے. یعنی غافل بننے کی ٹریننگ, 70 سال تقریباً ہونے والے ہیں فلسطین کے مسئلے میں, اور امت مسلمہ کی غفلت دیکھ رہے ہیں لوگ. ایک کو اگر مسلط کیا گیا, دوسرے تمام ملکوں سے اٹھا کر لا کر یہودیوں کو لا کر مسلط کیا گیا, غافل نہیں امت مسلمہ. کچھ لوگوں نے اٹھ کر زمین کا نعرہ لگا کر یا عرب کا, عربیت کا نعرہ لگا کر, یہ نیشنلزم کا نعرہ لگا کر, ایسے نعرے لگا کر کچھ کرنا چاہو, یہ چیز اس کی بنیادیں کمزور ہیں. نیشنلزم کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے, عربیت کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے, زبان اور قوم و خاندان یہ بنیادیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں، اس پہ انسان زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا، زیادہ نہیں ٹھہر پائے. جس چیز سے، جس چیز کی طرف ان کی توجہ ہونا چاہیے تھی، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، ایک اللہ کی سرزمین، ایک الہی سرزمین، ایک اسلامی سرزمین پر آ کر قبضہ کیا، تو وہ نہیں کیا، اس سے غافل رہے. لہذا یہ سفر جاری رہا اور غفلت بھی بڑھتی رہی، غفلت بڑھتی رہی، اندر سے ایسے لوگ پیدا کیے گئے جو آ کر ان کو اور غافل کریں. اور غفلت کی ٹریننگ، غفلت کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھیڑی جائیں اور دھیرے دھیرے انسان کو عادت کر دی جائے، قوموں کی عادت کر دی جائے کہ اب یہ قوم خاموش بیٹھنے والی قوم ہے، یہ قوم کچھ کرنے والی قوم نہیں ہے. پھر ابھی اس کے بعد بڑے بڑے مسائل آ کر چھیڑے گئے، انسانی مسائل بھی اور دینی مسائل بھی. انسانی مسائل میں بڑے بڑے بہت سارے ملکوں پہ اتنی درندگی، اتنی وحشت، اتنا خون خرابہ، اتنے بم، اتنے میزائل، اتنی جنگ آ کر مسلط کی گئی اسی دنیا میں، اور باقی لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، یہ تو عراق میں ہو رہا ہے، یہ یمن میں ہو رہا ہے، یہ سیریا میں ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب. یعنی یہ غافل کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، غافل رہو. پھر اندر سے لوگ بھی آ کر اس ٹریننگ کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی ان کو بھی ٹرینڈ کیا گیا ہے، وہ اگر اندر سے ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایک اصلی سرمایہ بیداری، جو بیداری آ کر ساری خوبیوں کا باعث بنتی ہے، جو خارج ساری خوبیوں کو جذب کرنے کا. اگر انسان سو رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جب بیدار ہوگا تو تبھی کچھ کرے گا. بیدار ہوگا تو پڑھے گا، بیدار ہوگا تو کام کرے گا، بیدار ہوگا تو گھر کی ضرورت کا سامان پورا کرے گا، بیدار ہوگا تو اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرے گا، بیدار ہوگا تو فکر کرے گا، بیدار ہوگا تو آئندہ کے مستقبل کے بارے میں سوچے گا. لیکن جب انسان بیدار ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ سویا ہوا ہے. اسی طرح قومیں، اگر قومیں جو ہے غافل پڑی ہوئی ہیں، غفلت میں ہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کے سامنے اگر کوئی پلاننگ لا کے رکھی جائے گی تو وہ سر جو ہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انسان کو دیکھتا ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایسے ہی بغیر پلاننگ کے آگے چل رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور برے حالات لا کر پیدا کیے گئے، قرآن کی توہین کی گئی، رسول اللہ کی توہین کی گئی، بدترین توہین. یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قریش کے کافرین اور مشرکین بھی رسول اللہ کی وہ توہین کبھی نہیں کر سکے جو اللہ اکبر ہمارے زمانے میں کی گئی. رسول اللہ کی توہین ہمارے دور میں کی گئی، اور امت مسلمہ کی ایک بڑی دنیا نے آ کر صرف سکوت اختیار کر رکھا. تو یہ غفلت کے یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ نتائج ہوتے ہیں. لہذا غفلت، غافل قوم میں ایک تو جو اس کی ضرورت کی چیزیں وہ انسان حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ سو رہا ہے، غافل ہے، بیداری نہیں ہے. جیسے ایک فرد یہ کام نہیں کر پاتا، ویسے قومیں بھی نہیں کر پاتی. قوم کو ترقی کی ضرورت ہے، قوم کو علم کی ضرورت ہے، قوم کو استقلال کی ضرورت ہے، قوم میں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت. چونکہ لوگوں کو بتایا گیا ہے، ٹریننگ دی گئی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تم محتاج ہو، تم مجبور ہو. تو قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، قوم میں علم کی ضرورت ہے، قوم میں دین کی ضرورت ہے، قوم میں روحانیت کی ضرورت ہے، قوم میں معنویت کی ضرورت ہے. لیکن وہ انسان جو غافل پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. آج ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، ایسے کام میں ہم کو الجھا دیا گیا ہوا ہے کہ جس میں ہم کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس سے ذہن کو ایسا بند کر دیا جاتا ہے. جیسے مغربی دنیا نے آ کر اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے ذہن کو بند کیا ہے، باقاعدہ پلاننگ کی اس کے لیے کہ نہیں تم اس کے علاوہ کچھ سوچے نہیں، اس کے علاوہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. حد سے زیادہ سوچنا ہے تو پڑھ لکھ کر آ کر ہماری کسی کمپنی کے ایک اچھے نوکر بن جانا، بس اس سے آگے تمہیں سوچنے کی، یہ کیا تھا اور اسی راہ پر لے کے چل رہے تھے. وہ تو اگر عالم اسلام میں ایک بیداری نہیں آئی ہوتی اور اس طرح انقلاب آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا راستہ نہیں دکھایا ہوتا اور قوموں میں یہ استقلال نہ پیدا کیا، نہیں تم بھی کچھ کر سکتے اور کر کے دکھایا، تو ابھی نہیں معلوم آج ان 40 سالوں کے بعد آج عالم اسلام کی حالت کیا ہوتی ہے، امت مسلمہ کی حالت کیا ہوتی. یہ کام بہت بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے، یہ کام چھوٹے پیمانے، ملک کے پیمانے پر بھی ہوتا ہے کہ ملکی طور سے آ کر دھیرے دھیرے یہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا سن باقاعدہ اس بات کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مسلمان اگر ہوں رہیں تو نیچے چھوٹے چھوٹے کام وہ کرتے رہیں. ابھی حالات سے آپ دھیرے دھیرے آگاہ آئیں گے، کوئی بھی بڑے کام میں آ کر ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کی مشکل پیدا کی جا رہی ہے. اور یہ کام کبھی کبھی ہم اپنے اندر بھی آگے کر رہے ہوتے ہیں کہ آ کر ذہنوں کو اس طرح بند کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ انسان سوچنے ہی نہ پائے. محدود کر دیتے ہیں، ذہن بند کرنے کی ٹریننگ آپ کے بھی دی جاتی ہے، ذہن بند کرنے کی ٹریننگ کہ ذہنوں کو باندھ دے، جتنا بتایا گیا اتنی، اس کے علاوہ اور کچھ انسان کو نہ سوچنا ہے نہ فکر کرنا ہے. یہ خطرناک حالات ہوتی ہیں، یہ اسلامی روح اسلامی تعلیمات کے شدید مخالف ہے. تعلیمات اسلام اگر قرآن جیسی ہدایت کی کتاب بھی نازل کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ بس جس طرح بتایا گیا اس کے بارے میں تم سوچو نہیں فکر نہیں کرو، بس جس طرح اسی طرح میں کرنا ہی کرنا ہے. اگر بار بار تاکید کرتا کہ نہ اسی قرآن کی آیتوں پہ غور کرو، اسی پر فکر کرو، اتنی زیادہ بڑی تعداد میں آیتیں اگر کہتی ہیں دوسرے بعض مذاہب میں کہ جو دین کے نام پر جو تمہیں بتایا گیا تمہیں وہی کرنا ہے، تمہیں کچھ سوچنا نہیں ہے، تمہیں کچھ فکر نہیں کرنی ہے، تمہیں کچھ سوال نہیں کرنا. سوال کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں سوچنے کا بھی حق نہیں ہے. یعنی ذہن اس طرح بنا دیا جاتا ہے، ذہنیت انسان کی اس طرح بنا دی جاتی ہے کہ اس کو سوچنے کا بھی حق نہیں ہے. دوسرے دین کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ہمارے دین کے اندر بھی یہ دوسری بیماری، دوسروں کی بیماری ہمارے دین کے اندر بھی داخل کی جا رہی ہے، کی گئی ہے باقاعدہ طور پر، کی گئی ہے. آپ لوگ خوب محسوس کرتے ہوں گے، یہیں پہ محسوس کرتے ہیں، ذہنوں کو بند کرنے کی ٹریننگ اور نہ سوچنا نہ سوال کرنا نہ فکر کرنا. قرآن ایسی کامل کتاب، ایسی کتاب جس میں ہر خشک و تر کامل طور پر لا کر رکھ دیا گیا ہے. یہ سب کچھ رکھنے کے بعد بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اب تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو بتا گیا وہ اسی کو کرتے رہو، یہ نہیں کہا. بلکہ حتیٰ احکام کو نازل کرنے کے بعد کہتا نہیں فکر کرو، اس کے بارے میں غور کرو. پچھلے سال شاید عرض کیا، 50 مرتبہ صرف قرآن میں عقل کا لفظ استعمال ہوا، کتنی جگہ فکر کا لفظ استعمال ہوا، کتنی جگہ تدبر کا لفظ استعمال ہوا، کتنی جگہ تفکر کا لفظ استعمال ہوا، الگ الگ کلمات استعمال ہوئے. روایات تو پورا ایک سلسلہ باقاعدہ طور پر موجود، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ذہن کھلتا ہے. رسول اللہ جیسا رہبر بھیج کر، اللہ اکبر، یہاں سے ہم کب سمجھیں گے؟ رسول اللہ جیسا عالی ترین، پاکیزہ ترین، مقدس ترین، مدبر ترین رہبر بھیج کر پھر بھی رسول اللہ کو آ کر حکم دیا جاتا کہ اے رسول اللہ آپ مسلمانوں سے لوگوں کے مسائل میں مشورہ لیں. کیوں مشورہ لیں؟ رسول اللہ کو حکم دیا جاتا ہے. اگر رسول اللہ جیسا رہبر موجود ہے جس کا رابطہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہے، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہر علم کو اللہ کی طرف سے من لدن، اللہ کے طرف سے علم لدنی حاصل کر لیتے ہیں، اس ایسے پاکیزہ اور مدبر اور عالم علم لدنی کے مالک رہبر کو لوگوں سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں رسول اللہ آ کر مشورہ کرے؟ اور مشورہ کرتے بھی تھے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگ مشورہ دیتے تھے تو مشورے پہ عمل کرتے تھے رسول اللہ. یہ نہیں کہ کسی کی تحقیر کرنے کے لیے مشورہ کرتے ہوں کہ تم مشورہ دو پھر بعد میں سب رد کر دیں گے چونکہ ہم سب کچھ ہیں، نہ یہ نہیں کرتے تھے رسول اللہ. مشورے کو غور سے سنتے تھے، بہت ہی دھیان سے انسان ساری باتوں کو سنتے تھے. رسول اللہ کی سیرت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ سے کوئی بات کرتا تھا، مثلا اگر کوئی سامنے بات کر رہا تو سامنے اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، اگر کوئی سائڈ سے بات کرتا تو رسول اللہ ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا رخ اس کی طرف موڑ کر، اپنا پورا رخ موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یعنی انسان کی باتوں کی قدر اتنا کرتے تھے، انسان کی اہمیت رسول اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ تھی، انسان کو اتنا عزت دیتے تھے رسول اللہ تاکہ اپنے آپ کو وہ عزیز سمجھنے لگے، عزت دار سمجھنے لگے، رسول اللہ اس کو عزت دے رہے ہیں، اپنا پورا رخ موڑ دیتے تھے، جس کی طرف بات ہو اس کی طرف پورا اپنا رخ موڑ دیتے تھے اور اس کی بات کو غور سے سنتے تھے. مشورہ دیتا تھا مشورے کو غور سے سنتے تھے، سخت مشورہ دیا. جناب سلمان نے جنگ خندق میں بہت ہی سخت مشورہ دیا، سخت ترین مشورہ تھا. کیا تھا مشورہ؟ خندق کھودنے کا، تھوڑے سے لوگ، وہ بھی بھوکے پیاسے، نہ صحیح کھانے کے انتظام، صحیح پانی کا انتظام، شہر سے باہر جنگ تو لڑنا ہی لڑنا ہے. جنگ لڑنے سے پہلے کہا کہ جتنی دور میں ہے آ کر اتنی گہری اور چوڑی خندق، خندق تو 2-4 فٹ کی خندق سے کچھ نہیں ہوتا، 2-4 فٹ کی خندق تو کود کے سب لوگ آ جائیں گے، فائدہ نہیں ہے. چوڑائی میں ہو اور گہرائی میں ہو کہ اس خندق میں جانے کے بعد پھر کوئی نکل کے باہر نہ آنے پائے. جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ ابھی لشکر بہت بڑا ہو گیا ہے, جو بہت بڑا لشکر لے کے آئے تھے جنگ خندق میں, اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں یہ لشکر جو ہے ٹھہر نہیں پائے گا, خندق کھو دی جائے بھوک کی حالت میں. بھوک اتنی شدید تھی کہ رسول اللہ خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اس حد کی سالم میں. اتنا سخت مشورہ دیا جناب سلمان نے, لیکن رسول اللہ نے جناب سلمان کے مشورے کو قبول کیا, اور مشورے کو قبول کر کے یہ نہیں فرمایا کہ چلو سب لوگ لگ جاؤ کھودنے کے لیے, بلکہ تقسیم کیا اتنے اتنے فٹ, اور جتنا دوسروں کے لیے تقسیم کیا اس سے زیادہ خود اپنے لیے, کہ میں بھی اتنا ہی کھودوں گا, میں جو رہبر ہوں مجھے بھی اتنا ہی کھودنا ہے. رسول اللہ بھی کھود رہے ہیں, خود خندق رسول اللہ کھود رہے ہیں. خوب رسول اللہ جیسا رہبر ہوتے ہوئے مشورہ, قرآن کیوں حکم دے رہا ہے وشاورہم فی الامر, اے رسول اللہ آپ خود مشورہ کریں ان لوگوں سے. اصل رسول اللہ کو مشورے کی کیوں ضرورت ہے؟ خوب اس لیے ضرورت ہے کہ رسول اللہ کو کسی طرح کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس قوم کو مشورے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ مشورہ دے, اس کا شعور بلند ہو, اس کی فکر بلند ہو, اس کے سوچنے کی صلاحیت بڑھے, فکر کرنے کی صلاحیت انسان کی بڑھے. رسول اللہ کو نہیں ضرورت تھی, رسول اللہ بغیر مشورے کے بھی سمجھ سکتے تھے کہ ہاں خندق اچھی چیز ہے. رسول اللہ کے پاس جبریل کا آنا جانا تھا, رسول اللہ کے پاس علم الہی موجود تھا, ہر چیز کو یہ مانتا, ہر مسلمان کم سے کم اس بات کو مانتا ہے. یہاں پہ رسول اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اس طرح اسلام تربیت کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو بند نہ کیا جائے کہ ہمارے پاس رسول اللہ جیسا رہبر موجود ہے لہذا ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو جو کہا جائے گا وہی کرنا ہے. پھر ادھر سے کہتے ہیں نہ کچھ پوچھنا نہ کچھ سوال کرنا, جو حکم دیا گیا وہ کرے. ہاں وہ الگ بات کا مسئلہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے بعد میں قرآن کے حکم ہے کہ ہاں جب لوگ مشورہ دے چکے ہیں پھر جب تم ارادہ کر لو, مشورے ہی کی بنیاد پر صحیح, جب ارادہ کر لو تو پھر اس میں نہیں ہو کہ اب ایک دوسرا اگر مشورہ دے رہا ہے پھر کوئی تیسرا اگر توڑ رہا ہے پھر جو ہے نظم خراب ہو رہا ہے, ڈسپلن ٹوٹ رہا ہے, کہ یہ نہیں. ایک طرف سے مشورہ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو, دوسری طرف سے مضبوطی, یہ نہیں کہ فیصلہ کر لینے کے بعد کوئی آ کر کہے کہ نہیں یہ فیصلہ تبدیل کرو, پھر جو اس سے حکومت نہیں آگے بڑھ جائے گی, ڈسپلن نہیں رہ جائے گا. لہٰذا فوراً فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, لیکن آخر میں تم نے جب عزم کر لیا ایک نتیجے پر پہنچ کر, چاہے خود اس نتیجے تک پہنچے چاہے لوگوں کے مشورے کی بنیاد پر پہنچے, لوگوں کے مشورے کا احترام کرتے تھے رسول اللہ, لیکن جب ایک نتیجے تک پہنچ گئے اور عزم کر لیا تو اب عزم کرنے کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو, اب پھر کوئی ڈسٹرب نہ کرنے پائے, اب کوئی آ کر مزاحمت ایجاد نہیں کرے, اب کوئی آ کر رکھنا نہ ڈالے, خلل ایجاد نہیں کرے, چونکہ اس کے بغیر نظم آگے نہیں رہے گا, مضبوطی نہیں پیدا ہوگی کہ بار بار کوئی آ کر جو ہے اس میں خلل ایجاد کرے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے, غافل رکھنے کے لیے انسان کو صلاح دیا جاتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی جاتی ہیں. اور یہ عالمی پیمانے پہ آج ہو رہا ہے کہ دنیا کے دوسری قوموں کو غافل رکھنے کے لیے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کی جاتی ہیں. دین کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دین کے نام پر لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں. معنویت جو ہمارا جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, جس میں سب سے زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے, اور جو سب سے بڑی عالم انسانیت کی بڑی مشکل ابھی ہے کہ انسان اندر سے اسپریچولیٹی نہیں خالی ہے, روحانیت نہیں رہ گئی ہے, اور دین ہو یا نہ ہو پھر بھی انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے, جو روح انسان کے وجود کا ایک حصہ ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ ممکن ہے دین نہ ہو پھر بھی ضرورت محسوس کرتے کہ ہماری روح کو کچھ ضرورت ہے, کہ البتہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر روح کو صحیح طریقے سے خوراک دی جائے اور روح کے صحیح طرح سے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو یہ روح فطری طور پر انسان کو حق کی طرف لے کے چلی جائے گی اور صحیح دین کی طرف لے کے جائے گی, بندگی کی طرف لے کے جائے گی, توحید کی طرف لے کے جائے گی, اگر اس کو صحیح ہو جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو صحیح غذائیں نہیں دیتے, جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری روح کو ضرورت ہے, صحیح غذائیں موجود ہوتی ہیں, وہ نہیں دیتے پھر کیا کرتے ہیں, دوسرے کام میں لگے ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر اپنی روح کو مضبوط کر لے. روح کی مضبوطی کا قانون یہ ہے کہ انسان جو ہے مادی مسائل کو کم کرتا جائے روح پہ جو ہے اثر بڑھتا چلا جائے گا, روح کی تقویت جو ہے وہ ہوتی جائے. ہمارے بعض اساتید نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے بعض جگہوں پر, ہم خالی اشارہ کرتے ہیں کہ جتنا انسان مادی چیزوں سے اپنے آپ کو مادیات کا اثر اپنے اوپر کم کرتا چلا جائے اتنی روحانیت جو ہے وہ قوی ہوتی چلی جاتی ہے. چاہے یہ روحانیت اس کا تعلق دین سے ہو یا تو دین سے نہ بھی ہو, کیونکہ انسان کے وجود میں روح تو بہرحال ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو دیدار نہیں ہے لیکن روح کو اپنی مضبوط بنائے ہو. کیسے؟ اس طرح سے کہ بہت ساری مادی چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں ایک گروہ نکلتا ہے جو بالکل مادیات سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی روح ہی کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ دوسرے مذاہب میں ہے, جیسے کرسچینٹی میں ہے, جیسے شادی نہیں کریں گے. شادی کیوں نہیں کریں گے؟ کہا کہ شادی کریں گے تو شادی ایک مادی چیز ہے اور روح کی آلودگی کا باعث بنے گی. شادی جو ہے روح کی نجاست کا باعث بنے گی. ہے کرسچن مذہب میں ہے, ہندوازم میں بھی ہے, بدھزم میں بھی ہے, جین میں بھی ہے, بعض مذاہب میں اس طرح کی بھی. شادی کو روح کی آلودگی کا سبب سمجھتے ہیں, لہٰذا شادی نہیں کریں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, اچھے کھانے نہیں کھائیں گے, گندے کھانے کھائیں گے, کیونکہ پسندیدہ کھانے کھائیں گے جس سے روح جو ہے آلودہ ہو جاتی ہے. وہ مادیات کو چھوڑتے ہیں, اس کا اثر ان کی روح پہ پڑتا بھی ہے, قانون ہی ہے. لیکن یہ جو روح کا اثر پڑتا ہے نتیجہ بھی ویسے ہی آتا ہے. جب بہت سارے سخت کام کرتے ہیں, سخت ترین کام, مثلا رات رات بھر جا کر قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہ ایک پیر پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ آپ نے جسم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تاکہ میری روح قوی ہو جائے. کرتے ہیں باقاعدہ, کئی کئی دن تک بھوکے ہوئے رہے ہیں, کئی کئی دن تک بھوک. کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ روح کو قوی کرنے کے لیے. جا کر پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے پانی میں دیر تک. کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ یہ اپنی روح کو, اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تاکہ میری روح قوی ہو. روح تو جانتا ہر انسان کے, اس کے وجود میں روح ہے, اور یہ کام کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ملتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ نتیجہ نہیں ملے گا, اس کا ایک نتیجہ ملتا ہے. اس کے برعکس جو مقابل میں ہے وہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ روح کے سارے تقاضوں کو پھول کر فقط لذات اور شہوتوں اور لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں شدیداً, صرف لذتیں اور صرف شہوتیں. یہ دو گروہ جو افراد و تفرید والے گروہ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو روح سے بالکل غافل ہو کر صرف مادی اور جسمانی لذتوں میں غرق, حتیٰ لذتوں سے آگے بڑھ کر بھی فسادات میں غرق ہو جاتا ہے. یہ بھی اب یورپ کی دنیا اس کا مرکز ہے, اس نے ابھی دوسری دنیا میں بھی یہ ساری چیزیں منتقل کر دی ہیں, ایکسپورٹ کر دیا ہے اس کو دوسری دنیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ کہ جو ہر طرح کی لذتوں کو چھوڑ رہا ہے. کیوں؟ کہا کہ ہم اپنی روح کی تربیت کر رہے ہیں, روح کو بھلا کر رہے ہیں. یہ دونوں کام افراد و تفرید کے کام ہیں, کہ جس کے لیے یہ جملہ بار بار عرض کیا تھا کہ جاہل کو نہیں دیکھو گے. امیر علیہ السلام کی جملہ کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا, جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ وہ یا افراد کی حالت میں ہوگا یا تفرید کی, یا حد سے آگے بڑھا ہوگا یا حد سے پیچھے ہوگا. یہ مشکل. اسلام نے آگے اعتدال کا راستہ, اسلام ہے ہی اعتدال کا مذہب, عدل کا مذہب اور اعتدال کا مذہب, آ کر راستہ بتایا کہ نہیں, یہی چیز جس کو تم اپنی روح کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہو اگر اس کا صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو یہی تمہاری روح کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے گی. شادی جس کو تم روح کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہو یہ تمہاری روح کے بلند ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر آ کر صحیح ذمہ داریوں کو ادا کیا جا رہا ہے, صحیح طریقے سے زندگی جی جا رہی ہے. چونکہ بہت سارے تجربات انسان کی زندگی کے شادی کے بعد پیدا ہوتے ہیں. سقراط نے کسی اپنے شاگرد سے کہا کہ شادی کرو, تو اس نے کہا کہ کیا شادی کریں, آپ کی زندگی تو دیکھ رہے ہیں. سقراط کی بیوی بہت ہی ایک تو بدتمیز تھی, بہت ہی بے ادب تھی, بہت ہی جاہل اور نادان تھی, اور سقراط کو بہت زیادہ پریشان کرتی. سقراط اصل تاریخ انسانیت کے اہم انسانوں میں سے ایک ہے. بعض لوگوں نے نبی تک کہا ہے, لیکن اگر انبیاء کو ہٹا لیا جائے, انبیاء اور اولیاء الہی کو, تو سقراط کوئی معمولی انسان نہیں. لیکن بیوی اس کی بہت ہی بھوڑی اور بہت ہی بے ادب اور بہت ہی بدتمیز تھی, بہت ہی جاہل اور نادان بھی, اور بہت زیادہ اس کو پریشان کرتی تھی سقراط کو. پھر بھی سقراط اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی حالت تو دیکھ رہے ہیں, کہ اس حالت کو دیکھتے ہوئے پھر کیا شادی کریں گے؟ تو سقراط نے کہا کہ نہیں, شادی کرو, کیونکہ اگر اچھی بیوی ملے گی تو وہ ایک الگ نعمت ہے، واقعاً بڑی نعمت ہے کہ روایات میں ہے کہ انسان کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اس کو ایک اچھی بیوی ہو ملے، انسان کی سعادت میں سے یہ ہے، مومن کی سعادتوں میں سے ایک بڑا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اور تیسری چیز یہ کہ اچھی اولاد ہو، بعض روایتوں میں کہ اچھے پڑوسی ہوں۔ تین چیزیں انسان کی سعادت میں سے تین چیزیں، ایک یہ کہ بڑا وسیع گھر، اچھی بیوی۔ اچھی یعنی یہ کہ خوبصورت نہیں سے مراد ہے، چہرہ اچھا ہونا مراد نہیں ہے، اخلاق اچھا ہونا، کردار اچھا ہونا، رہن سہن اچھا ہونا، یہ اچھا ہونا۔ اچھی بیوی ہو اور اچھی اولاد، یا بعض روایتوں میں اچھے پڑوسی، یہ بھی انسان کی سعادت میں سے۔ سقراط نے کہا اگر تجھے اچھی بیوی مل گئی تو یہ تو ایک نعمت ہے ہی، اصل زندگی جو جنت بن جاتی ہے انسان کی اگر اچھی بیوی انسان کو مل گئی، اور اگر اچھی بیوی نہیں ملی تو بھی تیرے لیے اچھا ہے کہ تیرے اندر صبر کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تیرے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی، تیرے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے گی، تیرے اندر مشکلات سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بہت ساری صلاحیتیں انسان کی کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب اس کے سامنے ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک ذمہ داری مثلا خود یہی، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی روح کو بلند کرنے کے لیے شادی کرنا چھوڑ دو، کھانا کھانا چھوڑ دو۔ حتیٰ انبیاء کو اگر قرآن کہتا ہے کہ اے انبیاء کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حرام کی طرف نہیں جانا، نجس چیزیں نہیں کھانا ہے، لیکن پاکیزہ چیزیں اے انبیاء آپ بھی کھائیں۔ آپ نے کیوں حرام کر رکھا ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے حلال کی اس کو حرام کیوں کیا؟ جناب یعقوب کے لیے یا اس بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ بعض چیزیں بنی اسرائیل نے حرام کر رکھی تھی، اپنے اوپر حلال تھے لیکن حرام کر رکھے، قرآن تھا انہوں نے خود حرام کیا تھا، ہم نے نہیں حرام کیا، یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بدبختی میں ڈالا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں شہد نہیں کہا، رسول اللہ اللہ کی آیت نازل ہوئی، آپ کیوں حلال چیز کو اپنے اوپر منع کر رہے ہیں؟ اور اس میں بیوی کے مسائل تھے، کچھ واقعہ سنا ہوا ہے نا سورہ تحریم کا، وہ واقعہ نہیں چھیڑیں گے، دیر ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ نہیں حلال چیز کو، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کی چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرنا۔ لیکن اعتدال یہ نہیں آتا، اعتدال پر ہونا ضرور۔ معنویت کا راستہ کیا ہے؟ معنویت کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ انسان آ کر اپنے آپ کو اس طرح سختیوں میں ڈالیں اور جو حلال چیزیں ہیں اس کو اپنے آپ کو حرام کریں، نہ، اسی حلال چیزوں کے ساتھ انسان معنویت تک پہنچ سکتا ہے اگر صحیح راستے سے جا رہا ہو۔ صحیح راستے آ کر دین میں بتائے گئے، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ لہذا ابھی یہیں پہ بات جو ہے اپنے اختتام تک پہنچاتے ہوئے کہ غفلت اگر انسان میں پائی جاتی ہے، غافل ہے اگر انسان، ایک صلوات پڑھیں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔